بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 اپریل 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عہد کی پاسداری اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں عہد کا مقام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه مسند أحمد رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. قرآن مجید کے 11ویں پارے کی 2 آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں سورہ توبہ کی اور ایک حدیث مبارکہ اس کے ساتھ شامل کی. اس حدیث کو مسند احمد میں شامل کیا ہے امام احمد نے. راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے دین میں جو عہد کا مقام ہے عہد کی پاسداری اور اس کا دین میں اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے جو کہ عام طور پر ہم پرواہ نہیں کرتے. نہ بندوں سے کیے ہوئے عہد کی کوئی پرواہ ہوتی ہے نہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کی کوئی پرواہ اور نہ ہمیں اس بات کا بھی کوئی شعور ہے کہ اللہ سے ہمارا کوئی عہد ہو چکا ہے اور ہم اس عہد میں بنے ہوئے ہیں. کوئی احساس نہیں قطعاً نہیں معذرت کے درازات. تو یہ دین کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ نہ کہے ہوں. الا قال جب بھی خطبہ فرماتے تھے اس بات کی تاکید ضرور کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں, جو خائن ہے, جو بد دیانت ہے. اللہ کے رسول فرما رہے اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان اس کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی, کچھ تسبیحات کر لی. ایمان تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے اور بندوں سے کیے ہوئے عہد اس کی پاسداری, امانت کی خاص طور پر امانت داری کا بس اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ایمان کے ساتھ. اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو ہر بندہ مومن کو معلوم ہے کہ امانت کی کیا حیثیت ہے، اور اگر میں خیانت کروں گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، اللہ کی عدالت میں مجھ سے باز پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا. اسی طرح فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. دین کو اور عہد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر دیا، دین نام ہی عہد کا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں عہد صرف وہی ہے کہ میں نے کسی دوست سے وعدہ کر لیا، کسی کاروباری معاملے میں کسی سے کانٹریکٹ کر لیا، یہ عہد ہے. یقیناً یہ بھی عہد ہے، یہ بین الانسانی معاملات میں ہے، لیکن دین خود فی نفس ہی بھی عہد ہے. اس عہد کا تعلق اصل میں اللہ کے ساتھ ہے. چنانچہ وہ عہد ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ایک تو عہد الس کی صورت میں اللہ تعالی نے ایک وقت میں تمام انسانوں کو جمع کیا تھا، اس کی کیا شکل ہوئی تھی؟ سورہ اعراف میں الفاظ ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ ٹھہرایا، یعنی بقائے میں یہ ہوش و حواس ان سے یہ عہد لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں ہی تمہارا رب مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا، یقیناً پروردگار تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی رب ہے، ہم تیرے بندے اور غلام. اسے کہتے ہیں عہد الست، اور اس کی یہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ام تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ پروردگار ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے ساتھ ہمارا ایک عہد ہو چکا ہے. عہد بندگی، تو رب ہے، مالک ہے، ہم بندے ہیں، یہی تو عہد بندگی ہے. ہم بندے بن کر رہیں گے، تجھے مالک اور رب مانیں گے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم اس وقت یہ بہانہ بناؤ کہ شرک تو کیا تھا ہمارے بڑے آبا و اجداد نے، گزرے ہوئے آبا و اجداد نے. وکنا ذریتم من بعدہم، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم نے تو ان کے پیچھے ہی چلنا تھا. نہیں، ہر شخص سے عہد لیا گیا تھا انڈیویجول حیثیت میں، بقائے ہوش و حواس. اب اس کی اصل شکل کیا تھی؟ اب ظاہر بات ہے ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم سے عہد کیسے لیا گیا؟ چنانچہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا تھا. انسان روح اور جسم کا مرکب ہے. ایک حدیث کی روح سے رحم مادر میں جب انسانی نطفہ جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جب 120 دن اس پر پورے ہوتے ہیں تو فرشتہ لا کر اس میں روح پھونک دیتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے رہے کہ 120 دن کے بعد اس میں جان پڑتی ہے، لائف، حالانکہ لائف تو فرام ڈے ون موجود ہے. وہ روح پھونکتا ہے، وہ روح جو پہلے سے ارواح جنود مجندہ جو لشکروں کی شکل میں پہلے سے موجود ہے، وہ عالم امر کی شے ہے. بولے روح من امر ربی، عالم خلق کی نہیں ہے. اور وہ اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کر دی گئی تھی، وہ ارواح. تو جس انسان کا جسد تیار ہوا اس کی روح لا کر شامل کر دی گئی. تو یہ گویا اس روح سے، ان ارواح سے جب وہ سب اکٹھی تھی، ایک جگہ تھی، اس وقت عہد لیا گیا. اور گویا ہماری روح، ہماری فطرت پہچانتی ہے اللہ کو رب کی حیثیت سے، مالک اور خالق کی حیثیت سے. وہی پالنہار بھی ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے. اور جب اقرار کر لیا تو اب تم نے بندے بن کے رہنا ہے، تم نے جان لیا کہ وہ رب ہے، تم اس کے غلام ہو، بندے. یہ عہد الست جو ہے، اس کا اعادہ ہم کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، ہمیں شعور ہی نہیں. ایک بندہ مومن دن میں 50 مرتبہ سے زیادہ اس صحت کا اقرار کرتا ہے، اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور آخری سانس تک تیرے ہی غلام بن کر رہیں گے، ہم نے تجھے رب مان دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام شکر اس اللہ کے لیے جو رب ہے پورے جہانوں کا، سب جہان والوں کا، وہ رب ہے اور ہم کون ہیں؟ ہم بندے ہیں، ہم تیری غلامی اور بندگی اختیار کریں گے، دنیا میں بندے بن کر رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو کہ کل قدرت کا مالک تو ہے، لہذا مدد بھی مانگیں گے تو صرف تجھ ہی سے مانگیں گے، یہ اسی عہد الست کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا معاہدہ کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کس عہد کو تازہ کیا ہے، یہ کوئی نیا عہد نہیں ہے، عہد تو وہ پرانا ہے، انسان دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، یہاں کے مشاغل، یہاں کی مصروفیات، یہ انسان کو جذب کر لیتی ہے اندر، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر تو واقعی اللہ سے اور آخرت سے محجوب ہے، غافل ہے، گم ہے اسی میں دنیا میں، لیکن ایک بندہ مومن بھی دنیاوی مصروفیات میں منہمک ہو کر اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے، یہ نسیان ہمارا مسئلہ ہے، اور دنیا کے اندر وہ کشش اور جاذبیت ہے کہ انسان کی ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، لہذا اس سے نکالنے کے لیے 5 وقت نماز اور ہر نماز میں متعدد بار اس عہد کا اعادہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وہ دین، نام ہی عہد کا ہے، ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں، اور دین اصل عہد اللہ کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا ایک خصوصی عہد اور بھی ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، ہم میں سے اکثر کو معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک عہد معاہدہ ہو چکا ہے، قول و قرار، سورہ توبہ کی آیات، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال، اس لیے کہ ان کے لیے کیا ہے پھر؟ جنت، خرید، یہ سودا ہو چکا، ان اللہ اشترا، یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ دے دو مجھے، نہیں نہیں، سودا ہو چکا، ان اللہ اشترا، اللہ خرید چکا ہے، یہ سودا کیا ہے؟ یہ جان مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہوں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی وفاداری میں کھپائے جائیں گے، اور آخرت میں مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، جنت کا وعدہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، ہم مسلمان امیدوار بھی ہیں جنت کے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ایک عہد کر چکے ہیں اللہ سے، اور ہم اپنے حصے کا عہد پورا نہیں کریں گے تو کس بنیاد پر امیدوار بنتے ہیں جنت کے؟ استحقاق کیسا؟ معاہدہ تو دو طرفہ ہوتا ہے، تم اپنے حصے کی پابندی کرو، دوسرا فریق اپنے حصے کی پابندی کرے گا، ہمیں یہ تو یاد رہ گیا کہ جنت ہمارے لیے ہے، لیکن ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا وہ بھولے ہوئے ہیں، یہ یاد ہے کہ اللہ نے وعدہ جنت کا کیا ہوا ہے، یہ المیہ ہے، اور یہ ہر مسلمان سے اللہ کا سودا ہو چکا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے بات موجود ہے، یقاتلون فی سبیل، اگرچہ ایک اعتبار سے دیکھیے یہ جان اور مال کس نے عطا کیے، عطا کس کی ہے؟ اسی رب کی، اور وہ صرف اتنا مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ میری مرضی کے مطابق اور میرے کلمے کی سربلندی میں اس کو کھپا دو. اور ہر وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ کچھ بھی تم استعمال نہیں کر سکتے. نہیں, استعمال کرو جو رب نے تمہیں جس طرح سے اجازت دی. تمہاری کوئی جائز ضرورت جو ہے اس پر بھی پابندی نہیں لگائی. ہاں, جب دین کا تقاضا سامنے آئے تو یقاتلون فی سبیل اللہ, جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ میدان جنگ میں, پھر جان بھی پیش کر دو اللہ کے حضور, کوئی شے آڑے نہ آئے. اس لیے کہ سب کچھ تو ہے ہی اللہ کا, تمہارا تو تھا ہی نہیں. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقتاً بھی اللہ ہی کا ہے, ہمارا وجود بھی اس کی عطا ہے. ہمیں یہ مہلت عمر, یہ زندگی, حیات, حیات کے لمحات جو عطا کیے کس نے کیے؟ پھر ہماری ضروریات کا سامان اس نے اس دنیا میں رکھا ہے, تو یہ سب اسی کی تو عطا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ میرے لیے اور میرے مرضی کے مطابق خرچ کر دو, بس اتنا سا تقاضا. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال. یہ نہیں کہا کہ یہ تو تمہارا تھا ہی نہیں, تم کہیں نہیں لگا سکتے, بلکہ یہ تمہیں دیے تھے اللہ نے, لیکن اب خرید لیا اور ایک سودا کر لیا ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے وہ ذہن میں آتی ہے بات کہ کبھی کسی بچے کے ساتھ دل لگی کے لیے کوئی بزرگ کو بڑا کرتا ہے کہ کوئی ٹافی اس کو دی اور پھر واپس مانگے, بیٹا واپس کر دو. اب وہ دیکھتا ہے بچے کے ریئیکشن کو, پتا ہے وہ دے گا نہیں, لیکن اس سے ایک, اس لیے کہ نہ سمجھے, دیا ہوا تو میرا ہی ہے لیکن مجھے میرے مطالبے پر واپس نہیں کر رہا ہوں اور میں اس سے خوش ہو رہا ہوں, اس لیے کہ نہ سمجھے. ہمیں تو اللہ نے شعور دیا, خود شعوری دی ہے, میچیورٹی عطا کی ہے, حتی اذا بلغ اشدہ, اور شعور سے پہلے کی زندگی ویسے ہی معاف ہے. مکلف انسان کا ہوتا ہے بلوغت کے بعد, اس سے پہلے سب معاف. اب تو تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس کائنات میں, تمہارا رب کون ہے, تم کون ہو, اور وہ رب تم سے تقاضا کر رہا ہے, بلکہ اس نے تمہارے ساتھ سودا کر لیا, یہ اب اس نے خرید لیے ہیں تم سے. تم سے جنت کا وعدہ ہے لیکن تمہاری طرف سے یہ چیزیں, تمہارے حصے کا کام یہ ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, اگر وہ ویسے بھی مانگ لیتا اور لے لیتا تو حق تو یہ ہے کہ خزانہ ہوا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. لیکن فرمایا کہ نہیں, اللہ نے خرید لیے اور اس کا ایک معاوضہ تمہیں ملے گا جنت کی شکل میں, ابدی نعمتیں, تا ابد اعلی ترین, مالا عین رات ولا اذن سمعت. وہ نعمتیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں, اور کسی کے دل میں کبھی اس کا خیال تک نہیں آ سکا, تمہاری تخیل کی رسائی سے بھی ماورا. وہ کچھ ملے گا. ہاں, شارٹ آف دیٹ یہ بھی کہا, جو مانگو گے, جو تمہاری خواہش نفس ہوگی اس کے حوالے سے ہر شے پیش کر دی جائے گی. اور اس سے علاوہ وہ ہے, یہ ہے سودا, یہ عہد اللہ سے ہو چکا ہے ہر مسلمان کا. یہ نہیں ہے کہ یہ خاص سودا صرف مجاہدین سے ہے, علماء سے ہے, ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس عہد میں جکڑا جا چکا ہے, وہ پابند. چنانچہ یقاتلون فی سبیل اللہ, وقت پڑنے پر جان بھی حاضر ہے, جنگ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں. یہ گویا سب سے اونچا تقاضا بیان کر دیا کہ اس کے لیے بھی حاضر, جان اور مال لگے گا, اس دنیا میں استعمال ہوگی اللہ کی مرضی کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ مال تمہارا جہاں چاہو خرچ کرو, جیسے چاہو عیاشی کرو, اس مال کی بدولت نیٹ کیفے کھول کے اور نوجوانوں کا اخلاق تباہ اور برباد کرنے کے اس یہودی سازش کا حصہ بن جاؤ, کھلی چھوٹ ہے تمہیں, ہرگز نہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی, یہ صلاحیتیں بھی جو تمہیں دی ہیں اور جو مال بھی دیا ہے اور جو اوقات دی ہیں, یہ سب تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اب اس کے مالک تم نہیں ہو، وہ رب ہے، ویسے بھی وہ تھا لیکن اب اس معاہدے کے تحت تم نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یہی وہ قتال کا مسئلہ ہے جس سے ویسٹ کانپتا ہے، جس سے امریکہ خائف ہے کہ کہیں مسلمانوں کو یہ عہد یاد نہ آ جائے، اور پھر وہ اللہ کے وفادار بن کر اور آخری درجے میں قتال تک کے لیے تیار ہو جائیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہو۔ اسی کے لیے کہیں قرآن کو جلایا جا رہا ہے کہ اس میں سے دہشت گردی کی بو آتی ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں اسلامی تاریخ اور یہ پورا وہ دور ہے جو ہسٹری کی لائن لائٹ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہے وہاں سے لے کر آج تک کی تاریخ، اس سے پہلے کی چیزیں تو ہسٹری میں بڑی مدھم ہیں، یہ لائم لائٹ۔ لیکن مسلمانوں نے کتنا قتل عام کیا، جن علاقوں کو فتح کیا، وہاں شہریوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور کروسیڈز نے کیا کیا تھا جب صلیبی آئے تھے یہود اور نصارہ مل کر اسلام کے اوپر، انہوں نے کتنا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا، چنگیز خان نے کتنا کروڑوں کو قتل کیا، اصل کون ہے دہشت گرد؟ اور پھر آج کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ، یہاں قرآن مجید کو اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی بو آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے، جب آپ نے دین کو غالب کیا، انقلابی جد و جہد، پورا نظام بنیاد سے بدل دیا، اتنا بڑا اتنا عظیم انقلاب تاریخ میں کبھی نہیں آیا، 700 سے کم مشرکین مارے گئے اور 150-200 کے قریب مسلمان اس میں شہید ہوئے، دین غالب۔ اور ابھی ہمارے سامنے کی بات ہے، عراق میں لاکھوں افراد کا قتل عام کیا امریکیوں نے، دہشت گرد کون ہے؟ نو انسانی کے قاتل کون ہے؟ اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کسی علاقے میں حملہ کیا ہو اور وہاں شہریوں کا قتل عام کر دیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیور ان دا ہسٹری۔ لیکن آج ہم کمزور ہیں لہذا سارے الزام ہمارے اوپر آئیں گے، زبردست کا ٹھینگا بھی سر پہ ہوتا ہے، انہوں نے لیبیا سے کتنے کروڑوں ڈالر کا ہرجانہ وصول کیا کہ ایک لیبیا کا شہری جو ہے وہ ایک جہاز، جو ان کا جہاز گر گیا تھا اس کے اندر ملوث تھا، لہذا اس کا ہرجانہ لیبیا سے ایک ایک آدمی کے حوالے سے کروڑوں ڈالر وصول کیے، ہمارے خلاف بھی پرچہ درج ہے، ممبئی کے اس سانحے کے اندر امریکہ نے آئی ایس آئی کو انوالو کیا ہوا ہے، اور وہاں جو امریکی مرے ہیں ان کا ہرجانہ پاکستان کے ذمہ ڈالا ہوا ہے، اور خود لاکھوں کو جو بے گناہ مارتے اسے کو پوچھنے والا ہی نہیں، لاکھوں عراق میں، لاکھوں افغانستان میں، اور پھر بھی دہشت گرد کون؟ مسلمان۔ تو اسلام کے اندر جو قتال اور جہاد ہے وہ ہے ہی امن کے لیے، پوری دنیا میں امن کا ضامن اگر کوئی ہے تو سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں۔ ان وحشیوں کو قوت حاصل ہوئی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہیروشیما پر بم کس نے گرایا تھا؟ ناگاساکی پر ایٹم بم کس نے برسایا تھا؟ تو یہ حقائق ہیں جن کو جھٹلایا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان کیوں خاموش ہیں، دبے ہوئے، کمزور ہیں؟ اور یہ بات پہلے میں بار بار رس کر چکا ہوں کہ کمزور اس لیے کہ اللہ کی مدد آج ساتھ نہیں ہے، جب ہم اللہ کے دین سے ہم نے بے وفائی کی ہے، اللہ اور رسول سے جب ہم نے غداری کر کے اور یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا، ان کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، ان کے صف میں کھڑے ہوئے کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، پھر مدد کہاں سے آئے گی اللہ؟ یہ ہے قتال کے وہ آیات جن سے امریکہ ڈرتا اور کانپتا اور لرزتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کو ان کا یہ عہد یاد نہ آ جائے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے وہ صرف ان کا قلع قمع کرتے ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے رستے کی رکاوٹ ہیں. نو عام نو انسانی کے لیے امن کا پیغام ہے یہ دین. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے اس میں بڑی قوت ہے. کس کے لیے ہے؟ کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے رستے کی رکاوٹ بنے. دھرتی رب کی ہے، مالک وہ ہے، قانون اس نے بھیجا ہے، اور کچھ شر پسند ہیں، باغی ہیں، شیطان کے چیلے ہیں جو اللہ کا نظام نافذ نہیں ہونا دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کا نظام قائم ہو. اس کے جو سرکردہ ہیں، جو اس کے پاسداران ہیں اس نظام کے، ان کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا اتارا تاکہ پوری نوع انسانی کو امن میسر آئے. بہر کیف یہ ایک ضمنی ایشو تھا. یہاں پر جو عہد ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان سے اللہ کا عہد قول و قرار. آگے فرمایا وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اور بڑا سچا اور پختہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے. اس یقین دہانی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ ہے یہ ادھار کا وعدہ. اس وقت نقد تو تم سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو، جان مال اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرو گے، اور غلبہ و اقامت دین کے لیے وقت پڑنے پر سب کچھ لگا دو گے. یہ تقاضا ہے تم سے، یہاں تمہیں سب کچھ لگا دینا ہے. ملے گا اس دنیا میں نہیں، ملے گا اس عالم میں. یہ ادھار کا سودا ہے، نقد کا نہیں. اور ادھار کے سودے پر آپ کو معلوم ہے کہ دل آسانی سے ٹکتا نہیں. نو نقد نہ تیرا ادھار. نقد کے لیے انسان فوری لپکتا ہے کہ یہ مل جائے، ادھار کا پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. چنانچہ اب اس کی یقین دہانی انشور کیا جا رہا ہے. وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے سچا پکا پختہ اللہ کے ذمے. بالتورات والانجیل والقرآن، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اس کو موقد کیا ہے، اس کو انشور کیا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، یہ بیع کی یہ قسم جو ہے ہمارے ہاں بھی اس سے ملتی جلتی یہ قسم اسلامی شریعت کے اندر ہے، بیع سلم، ادھار کا سودا. اور بیع سلم کیا ہے؟ یہ پوری قیمت ابھی ادا کر دو، اور اس جو تم نے چیز خریدی ہے، جو مبی ہے، وہ اتنے عرصے کے بعد ملے گا. ایک سو بوری گندم کی قیمت ابھی ادا کر دو، گندم کی فصل کٹنے پر وہ تمہیں گندم مل جائے گی. بیع سلم کہتے ہیں سارا ایک ون سائڈ پورے کا پورا ابھی ادا کرے گا، دوسری سائڈ جو ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ ادھار کا ہے. یہ بیع جو اللہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے کہ آگے لفظ بیع کے آ رہے ہیں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوشی مناؤ اس بیع شرح پر، یہ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے. یہ جو سودا تمہارا اللہ کے ساتھ ہے اور یہ جو عہد ہے، اس میں تمہیں نقد سب کچھ اللہ کے لیے لگانا ہوگا. جنت کا معاملہ ادھار کا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے، یہ ہے اصل فیصلہ کا معاملہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پختہ، میرے ذمے ہے، وعدن علیہ حقا. ساتھ مزید فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا. اس لیے ایک تو خیر اللہ تعالیٰ جب اس کی بات آ گئی، ومن اصدق من اللہ، اللہ سے بڑھ کر سچی بات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. آج میں کسی سے وعدہ کروں، میری پوری نیت ہو اپنے وعدے کو پورا کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ کیا میں اپنے وعدے کو پورا کر سکوں گا؟ بیچ میں بے شمار ایسی رکاوٹیں آ سکتی ہیں جن پر میرا کنٹرول نہیں. واحد ہستی کائنات میں واحد وہ اللہ ہے جس کے رستے کی کوئی رکاوٹ نہیں. لہذا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہو. باقی سب کے وعدے جو ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو سکتے ہیں. پوری نیت نیک نیتی کے باوجود پوری کوشش کے باوجود بھی بعض اوقات انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کر پاتا, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں. لہذا یقین رکھو اس نے تمہیں یقین دہانی کرائی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو وعدہ پورا کر سکے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اب یہ الفاظ بہت اہم ہیں. یہ جو سودا اللہ کے ساتھ ہوا اس پر اب خوشی مناؤ. یہ بہت نفع کا سودا ہے, اس سے بڑا کوئی سودا, اس سے زیادہ بینیفیشل کوئی ہو ہی نہیں. ظاہر بات ہے ایک بڑی عارضی اور مختصر زندگی میں اللہ ہی کی دی ہوئی یہ چیزیں اور صلاحیتیں اور یہ مال اور دولت وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھپانا اور لگانا محدود لمحات, بڑی عارضی سی زندگی, بڑی مختصر زندگی, اور اس کے معاوضے کے طور پر یا بدل کے طور پر ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اور اتنی اعلی دنیا کی نعمتوں سے کوئی اس کا کمپیریزن نہیں, کوئی کمپیریزن. یعنی ہم کہہ تو دیتے ہیں کروڑوں گنا اربوں گنا زیادہ, لیکن یہ کہ بس یہ الفاظ ہیں. قیامت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے دنیا کی جو حیثیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک مردہ بکری کی لاش کو دیکھ کر کہا تھا کہ دنیا جو ہے اس کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے. تو اس کا موازنہ کمپیرزن والآخرت خیر وابقا, اس سے بہتر سودا ہو ہی نہیں سکتا. آپ چاہتے ہیں نا کہ آج جو میں نے سودا کیا اس کا مستقبل میں مجھے بینیفٹ ملے. ساری دنیا کی انسانوں کی نفسیات اسی پر ہے, سارے کاروبار اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو کیا اس سے بہتر کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا میں جو محنت کر رہے ہیں اس کے بینیفٹس کا ایک خواب دیکھا ہوا ہے, وہ خواب شاید آپ کا پورا اس وقت ہو جب قوا جواب دے گئے ہیں, دنیا کی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. جیسی کچھ بھی نعمتیں ہیں آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ہاں وہ ہے جیسے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایک دوسرے سے آگے نکلو, کمپیٹ کرو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. تم پانچ بدلے کے پلاٹ کے لیے جو ہے وہ ہلکان ہوتے پھرتے ہو. یہی وقت اور یہ محنت اللہ کے دین کے لیے لگاؤ تو وہ جنت تمہیں ملے گی. ارض ہوا کا ارض سمائی و اور ابدی نعمتیں. کیا اس سے کوئی بہتر ڈیل ممکن ہے؟ یہ ہے خوشیاں منانے کی بات. لیکن ساتھ ہی ذمہ داری آ گئی. جنت ہے, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے, تم اپنے حصے کا وعدہ پورا کرو. عہد ہو چکا, کوئی اس سے نکل نہیں سکتا. جو مسلمان ہے اس کے ساتھ اللہ کا یہ قول و قرار, یہ سودا ہو چکا. ان اللہ اشترى من المؤمنین. اور آگے فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی ہے عظیم کامیابی. اصل کامیابی یہ ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا منافع بخش سودا بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت. کامیابی وہی ہے. اگلی آیت میں اوصاف بیان ہوئے. یہ تو آخری بات کہہ دی تھی نا کہ جب وقت پڑے تو جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ میدان میں, سربکف حاضر ہو جاؤ. لیکن ویسے تمہاری دنیاوی اوقات کیسے گزریں گے, مہلت عمر کیسے تم نے گزارنی ہے؟ اب اس کے لیے اگلی آیت میں تفصیل آ رہی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. جو لوگ جنت کے مستحق ہیں اللہ کی نگاہ میں, پھر ان کی زندگی ایسے گزرنی چاہیے, ان کے اوصاف یہ ہیں. اس پر انشاءاللہ اللہ موقع رہا تو انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فوز عظیم جو ہے جس کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے. چند منٹ میں حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں. یہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات اس وقت جس انداز کے ہو گئے ہیں اور آپ سب محسوس کر رہے ہیں کہ اب کچھ پاکستانی حکومت کہیے یا اسٹیبلشمنٹ کہیے یا فوج کہیے کچھ معاملات میں امریکہ کے آگے سٹینڈ لینے کی کوشش میں ہے اور اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ پھر فیصلہ کن انداز میں پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے جیسے ایک وقت 9/11 پر کہا تھا کہ یہ ہمارا ساتھ دو ورنہ پھر ہمارے دشمن ہو. اب اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہماری ہر بات ماننی ہوگی. شمالی وزیرستان پر فوجی ایکشن کرنا ہوگا, حقانی گروپ کے خلاف فوجی ایکشن کرنا ہوگا, طالبان کے خلاف باقاعدہ دو بدو جنگ کرنی ہوگی. امریکہ تو یہ چاہتا ہے نا, تاکہ امریکہ کے نکلنے کے بعد بھی یہاں پر جنگ اور قتل اور خونریزی برقرار رہے اور کبھی اس خطے میں امن نہ آ سکے. جیسے جاتے ہوئے جب انڈین سب کانٹیننٹ آزاد ہوا تھا تو کشمیر کی جو ہے وہ ایک ہڈی ڈال دی گئی اور اس پر پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ مسلسل باہم برسر پیکار رہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاملہ طالبان کے ساتھ براہ راست تصادم کا کرا کر پھر ہم یہاں سے نکلیں. یہ بدترین سازش ہے اسلام اور پاکستان کے خلاف اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بدترین دشمن ہیں, وہ تو یہی سوچیں گے. فیصلہ کرنا ہے ہماری قیادت. 9/11 میں اور آج میں بڑا فرق ہے. اب 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں 9/11 کو. ان 10 سال میں ثابت ہو گیا کہ سب سے بڑا دشمن ہی ہمارا امریکہ ہے. جب اس دفعہ دوبارہ جب آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا بڑی میٹھی باتیں, اس دفعہ پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا, اس دفعہ پاکستان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. بار بار وہاں سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس دفعہ جو ہے معاملہ مختلف ہوگا. اور ظاہر بات ہے سب کو معلوم تھا حقیقت دیکھنے والوں کی کہ امریکہ کے ہمیشہ سے جو لچھن رہے ہیں, جو طور طریقے رہے ہیں, جس طریقے سے وہ آنکھیں بدلتا ہے اور وعدوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو جھوٹ بددیانتی وعدہ خلافی وہ سب مسلمانوں کی پر آزمائی جا رہی ہیں عالمی سطح پر, لہذا اب تو ثابت ہو گیا کہ جن مفادات کا سوچا گیا تھا کہ امریکہ کے پرڑے میں جائیں گے ٹھیک ہے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا, افغانستان پر حملے میں امریکہ کا ساتھ دیں گے اپنے پڑوسی اسلامی ملک کے اوپر, اسلامی حکومت کے اوپر, لیکن اس سے ہمیں اپنے ملک میں بڑے بڑے مفادات حاصل ہوں گے. ایک لمبی لسٹ تھی آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب نے دی تھی, کوئی ایک بھی مفاد ان میں سے حاصل نہیں ہوا بلکہ بیڑا غرق. پاکستان کا تورا بورا 10 سالوں میں ہو چکا ہے. آپ نے سن لیا آج کے اخبار میں پھر تھا تیل کی قیمتوں میں پھر 1 مئی سے اضافہ ہو رہا ہے, عوام جائیں بھاڑ میں جہنم میں. یہاں تو یہ کچھ ہوگا اوپر سے, ہم تو ہیں غلام, معاشی غلام. اوپر سے فیصلہ ہے IMF کا, ورلڈ بینک کا, بینگی کرو. مجھے تو حیرت ہے کہ 1 مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے مہنگے کیے گئے تھے تو سب اکٹھے ہو گئے تھے, شور مچا دیا تھا, حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا. اس کے بعد اس سے 2 گنا زیادہ قیمتیں بڑھا دی, سب نے ایکسپٹ کر لیا. کیا قوم ہے یہ؟ 2 مہینوں کے اندر اندر یہ بات ہو چکی ہے, عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت. اور پھر یہ سارے جو بھی ہیں اوپر سے ایک ہے امریکی غلامی, IMF کی اور ورلڈ بینک کی, دیوالیہ نہ ہو جائے قیامت آ جائے گی. اور دیوالیہ پن کس کا نام ہے؟ تو بہر کیف یہ صورتحال ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں قربان کیا امریکہ کے ساتھ وفاداری کرنے میں, اور اس نے بے وفائی کی کون سی حد ہے جو کراس نہ کی ہو. اب بھی اگر اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ دیا تو ہم سے زیادہ بے غیرت کوئی, ملی اور قومی اعتبار سے، اور اسی طرح دینی اعتبار سے بھی ہم سے زیادہ بے غیرت کون نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب ہمیں نظر آ گیا کہ طالبان جو نہتے تھے امریکہ ان کو تو نہیں جھکا سکا، ہم مسلسل سجدہ کیے جا رہے ہیں اور وہ اور دو مور ان کے ساتھ کون ہے؟ وہی رب جس کو تم بھی مانتے ہو، تم بھی کہتے ہو ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اللہ ان کے ساتھ ہے. اب کیا ہے جواز ہے؟ ان 10 سالوں میں ثابت ہو گیا کہ امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو. اب بھی اس سے سبق نہ سیکھا، بڑا موقع دیا اللہ نے، اب سٹینڈ لینا ہوگا، اور نہیں تو پھر خاکم بدہن بدترین انجام کے لیے تیار ہو جائے قوم. اللہ تعالیٰ اس انجام میں بس سے بچائے، ابھی تک اس نے مہلت دی ہے، ہماری تو دعا ہے کہ پروردگار اور مہلت عطا کر، لیکن یہ ہے کہ ہم نے انتہا کر. چند باتیں اور بھی تھیں لیکن اب وقت ہو چکا ہے. فرانس میں پردے پر نقاب پر جو پابندی کا معاملہ آیا اس پر بھی کافی لے دے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیے یہاں پر بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. وہ آزادی کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، بغیر لباس کے خواتین پھریں انہیں اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلمان خواتین چہرے پر نقاب ڈالنا چاہیں تو یہ گوارا نہیں، اس کے خلاف قانون بن رہا ہے، اس پر سزا ملے گی. یہ کون سی آزادی؟ یہ کنٹرڈکشن، سیلف کنٹرڈکشن ان کے اندر. اسلام کے حوالے سے سب سے زیادہ بے اصول اور سب سے زیادہ دھاندلی کرنے والے لوگ، یہ سب کے سب ایک ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو 1400 برس پہلے ہی ہمیں باخبر کر دیا تھا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، اگرچہ ان کی آپس کی بڑی دشمنی ہے لیکن تمہارے خلاف یہ اکٹھے ہیں. اور اب تو وہ دشمنیاں بھی انہوں بہت حد تک ختم کر کے واقعی اکٹھے ہو چکے ہیں. اسی لیے اس آیت کے حوالے سے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کا جو پورا اصل مصداق ہے وہ اب سامنے آیا ہے کہ واقعی اب یہ دونوں بالکل اکٹھے ہو گئے ہیں، یک جان دو قالب، اور یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود اور ہنود. اور اب چونکہ یہود کے ساتھ نصارہ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی بریکٹ کر لیا تو اب بھی یہود کے ساتھ ہی وہ بھی شامل، تو وہ تو یہ کریں گے اور آگے سے آگے بڑھیں گے. لیکن ہمارے اندر اگر قوت ہو، وہ واقعی وہ دور نظام خلافت دوبارہ قائم ہو جائے اور اپنی اصل شکل میں قائم ہو، تو اس کے بعد پھر دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ ظلم کرتے رہیں گے اور ہم ظلم سہتے رہیں گے، اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. دنیا میں بھی سربلندی اگر مسلمانوں کی ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے، اصل وعدہ تو آخرت میں ہے، وہ جنت کا مسلمانوں سے، اگر اللہ کے ساتھ تم بھی اپنے وعدے میں پورے اترے، اصل وعدہ وہ ہے. لیکن ساتھ ہی دنیا کے حوالے سے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر اسی صراط مستقیم پر رہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، دنیا میں بھی سربلندی اور غلبہ اللہ تمہیں دے گا. تو یہی راستہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب